الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آج ہم سورہ بقرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ویسے تو بہت ساری ڈیٹیل مسائل اور ساری چیزوں کو ہمیں ملے گا آگے چل کے, لیکن فوکس ہم انیشلی ظاہر ہے کچھ آیات کو لے کے اسٹیڈلی چلتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے سورت کو کے بیسک ہم مسائل سمجھتے ہیں کہ اس کا نام سورہ بقرہ ہے. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں, گائے کے لیے لفظ عربی زبان میں بقرہ استعمال ہوتا ہے. ابن کثیر ایک مفسر ہیں, ان کی تفسیر ابن کثیر بہت ہی فیمس ایک تفسیر ہے. وہ 5th or 6th century ہجری کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے سے منع کیا تھا, لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ انویلڈ روایت ہے. تو بہرحال صحیح راجے کال اور زیادہ جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے, اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اور وجہ آگے آئے گی, جو ان کا بنو اسرائیل کا وہ جو کیس, وہ پورا قصہ آئے گا آگے آیات میں گائے سے متعلق. تو اسی نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. اور اس میں رفلی 286 آیات ہیں اور 6000 یعنی تقریباً ورڈز ہیں, پھر 25,000 کے قریب اس میں حروف ہیں اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ سب ابن کثیر رحمہ اللہ نے وغیرہ لکھا ہے, تو ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں یہاں پہ. اور راجے اس میں بھی بات یہی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا مکی اور مدنی میں جو ڈفرینس ہے. تو اب مدنی صورت ہے, اگرچہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ یعنی مکہ کے ویسینٹی میں بھی نازل ہوئی ہیں. ظاہر ہے مثلاً عرفات کے جب حجت الوداع کے موقع پر بھی اس کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں. لیکن راجے بہرحال بات یہی ہے کہ بالکل جو آخری زندگی تھی اس میں یہ نازل ہوئی ہے یہ صورت. اور یہاں تک کہ جو اس کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, آیت نمبر 281 جو اس کی آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے. یہ بالکل لاسٹ آیت ہے, بالکل فتح مکہ کے بھی بعد نازل ہوئی. اور یہ قرآن ہے, اس کے بارے میں ایک روایتوں سے کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 281 کے بارے میں کہ یہ آخری آیت ہے جو 10th ہجری میں نازل ہوئی تھی. اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, غالباً یہ آیت ذلحج میں جب حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی. لیکن بہرحال یہ آیت کے بارے میں روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کے بہت سارے فضائل ہیں اس صورت کے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے, اور اہل باطل اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتا. یعنی کہ اسے پڑھنے میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے. ایک تفسیر قرطبی میں, ایک اور علامہ الوسی نے تفسیر قرطبی لکھی ہے, اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جس جگہ اہل باطل سے, یہاں پہ جو اہل باطل جس حدیث میں آ رہا ہے اس سے مراد ہے جادوگر. اور جادوگر کے اوپر کافی آئی تھنک اس میں ایمفسس میں یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم اصل میں نہیں ہے, کیونکہ آگے ہم چلیں گے اسی صورت کے اندر جو ہاروت ماروت کا بھی قصہ آتا ہے اور وہ سب چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہیں. اور پھر بہت ساری احادیث میں خاص طور سے جادو سے منع کیا گیا سحر کو کے بارے میں. اور اسپیسیفکلی ایک چیز اور, اس جادو کو ریلیٹڈ خاص طور سے جیوز کے ساتھ بہت زیادہ کیا گیا. ایک روایت میں تو باقاعدہ جیوز نہیں, دو سوال ایک کیا تھا کہ ہمیں بتائیں احکامات, اس میں خاص طور سے ان سے کہا گیا کہ یہ نہیں کیا کرو. اور اس میں بھی جو عروت ماروت کا پورا قصہ ہے وہ کیونکہ انہی سے ریلیٹڈ ہے, سلیمان علیہ السلام کے وقت کا, اور وہ سارا وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم اس میں کچھ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اور باقی ایک اور روایت میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ بھی ابن کثیر میں اور مستدر حاکم میں روایت ہے. اور یہ بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ یہ ہر چیز کا شروع اور آخر ہوتا ہے, تو یہ یعنی اعلیٰ بھی ہے اور افضل بھی ہے ہر چیز کا. وہ اس سورت کے بارے میں ایک روایت میں اس کو کہا گیا. پھر ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، یہ مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی سے مطابق ہے یہ آیا. اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو رات کو جن شیطان گھر میں کوئی بھی ایسی چیز داخل نہیں ہوگی، اور وہ ہر چیز سے، اس کے جو گھر کے رہنے والے ہوں گے، وہ ہر آفت سے، پینک سے، رنگ غم، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے. اور وہ کسی اگر مجنو پر، یعنی کہ دیوانہ یا جو ناٹ اب نارمل پرسن پہ بھی پڑھی جائے گی تو اسے بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا. وہ 10 آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بالکل شروع کی آیتیں، پھر 3 آیتیں درمیانی، یعنی کہ جو آیت الکرسی والی ہیں، اور پھر آخر سورت کی جو لاسٹ آیات ہیں اس سورت کی، اس کے بارے میں. پھر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں 1000 آرڈرز، یعنی کہ امر ہیں، پھر نہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جس کو ہم بولتے ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 پھر خبریں اور قصے، 1000 امر یعنی کہ آرڈرز کرنے کے کام، ڈوز جس کو بولنے، 1000 ڈونٹس نہیں ہیں اسی صورت کے اندر، پھر 1000 حکمتیں ہیں، پھر 1000 خبر اور قصے یعنی کہ سٹوریز ہیں. یہ قرطبی اور ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے. اور پھر پہلے غالباً یہ بات گزری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو صحیح طرح سے سمجھنے میں، یعنی اسے پڑھنے میں 12 سال ان کے لگے. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے 8 سال میں یہ سورت پڑھی. یہ بات قرطبی وغیرہ میں یہ باتیں لکھی ہیں. اور اب فائنلی اگر ہم آگے چلیں تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا جو کرکس. جی سوری،
ایک جو فروٹ شروع کی جو 4-3-3 4 آیتیں جو ہیں وہ الف لام میم زائر کر، یہ کہاں ختم ہو؟
یہ یو کے نون پہ 4th آیت ختم ہو گئی نا.
اور پھر آیت الکرسی کی 3 آیتیں،
آیت الکرسی کی ایک آیت ہے اور اس کی اگلی 2 آیتیں جو آیت نمبر یاد نہیں ہے اس وقت، آیت الکرسی کا 2nd پارے میں جا کے آیت الکرسی 3rd پارے میں آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 2 آیتیں جو اٹیچ ہیں. آیت مجھے آیت نمبر اس میں یاد نہیں ہے، آیت الکرسی کا
سینٹر میں ہوگی نا، تو 286 ہیں تو 143
ہاں بالکل سینٹر نہیں ہے ایگزیکٹ، آپ چیک کر لیں.
میں چیک کر رہا
ہوں، مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے. وہ میں آپ کو دوبارہ، یہ ادھر ابن کثیر کے حوالے سے ایک ملی تھی بات تو میں نے کہا ذکر کرنا ضروری ہے. ہاں
بالکل
شروع کی
آیت الکرسی ہوگی،
آیت نمبر بتائیں،
آیت نمبر 104
جی. تو بہرحال یہ آیتیں پڑھنے سے اس ظاہر ہے ان کی فضیلت ہے، اور بہت ساری جو روایات سے پتہ چلتا ہے. پھر آگے مین جس اب ہم چیز پہ اپنے آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں امام بیضاوی رحمہ اللہ ایک ہیں، تقریباً 3rd century ہجری کے ایک مفسر ہیں، بہت بہت فیمس، یعنی کہ ہمیں 7th year میں جو کورس ہوتا ہے علماء کا اس کے اندر وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ علمی ڈیٹیل ہے اور اس کا یہاں پہ ویسے کنسرن نہیں ہے، لیکن امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کے 13 نام باقاعدہ بتائے ہیں سورہ فاتحہ کے. اس کے اندر شافی بھی ہے کہ شفا دینے والی ہے، وافی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز یہی ہے کہ یہ خلاصۃ القرآن بھی ہے, اور اس میں ایک اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خلاصہ ہے اور پھر باقی جو قرآن پورا آگے آ رہا ہے وہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے. اگر ان اٹ سیلف کوئی سورہ فاتحہ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر مقصد اور پورا موجود ہے. اہدنا صراط المستقیم جو اصل سینٹرل پوائنٹ ہے پورے ایمان کا اور کامیابی کا, وہ سب موجود ہے. تو پھر سورہ بقرہ سے اس کی ایکسپلینیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ میں آپ غور کریں, سب سے پہلے تین بیسک کی پوائنٹس ہم نے پڑھے. پہلا یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین والرحمن الرحیم مالک, یہ اس پہلے پوائنٹ یہ پڑھا آپ نے. پھر دوسرا پوائنٹ کہ اسی صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہونا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے. اور پھر تیسری یہ کہ جو طلب ہدایت ہے, یعنی کہ جو آخری جو صراط مستقیم ہے, وہ اس کا طلب کرنا ہی اصل ہر اس مسلمان کے لیے, اس کے لیے کامیابی کا یعنی کہ دار و مدار جو پورا نجات کا ہے وہ اس صراط مستقیم پر ہے. تو یہ لوزلی اسپیکنگ یہ تین کی پوائنٹس ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں. پھر اب آگے ان کی انہی چیزوں کی ایکسپلینیشن ہمیں ان باقی قرآن کے اندر ان تین بیسک چیزوں کو لے کے چلیں گے, اور اس کے اندر انہی کو پھر فردر ایکسپلینیشن ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. اب ہم سورہ بقرہ کو آج سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کے اندر سب سے پہلے متقین کا ذکر آ رہا ہے ان پہلی پانچ آیتوں میں. اس کے بعد آگے پھر اس کے آگے کافرین کا, جو ایمان نہ لانے والوں کا یا منافقین کا, ان کا ذکر شروع ہو جائے گا. لیکن ان پانچ آیتوں میں خاص طور سے آپ غور کریں تو خاص جو صراط مستقیم جس کی بات اللہ نے یہاں پہ کی تھی جو ہمیں چاہیے.
تو متقین کا کیا مطلب ہے ایکچولی؟
ایکچولی تقویٰ لفظ جو ہے یہ اس سے نکلا ہے, تقویٰ سے. ھدی للمتقین, اب تقویٰ کو تو حروف مقطعات ہیں, ان کو حروف مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو ایک الگ سے, اور اسی نسبت سے انہیں حروف مقطعات کہتا ہے. ان کا الف سے اس کو کوئی علم پڑھنا غلط ہے یا اس کو ملا کے کسی فارم میں بھی پڑھنا غلط ہے, یہ حروف مقطعات ہیں. اور ان کے بارے میں صحیح بات یہی ہے, صحابہ اور تابعین اور جو جمہور ہے ان کی یہی اوپینین ہے کہ اس کا ایگزیکٹ میننگ تو کسی کو بھی نہیں پتا, یہ تو اللہ کی ہی نالج میں. انہوں نے پرابلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتا بھی دیا ہو یا جو بھی ایشو ہو بھارت, لیکن ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمیں ہو سکتا ہے جو علماء نے میننگز اس کے ڈیفائن کیے بھی ہیں وہ پاسبل ہے کہ صحیح ہوں, پاسبل ہے غلط ہوں. بہرحال اس کے بارے میں کوئی ٹھوس بات ہم نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی اور اسی کے اوپر سارے صحابہ اور ان کے وہ بھی بات چل رہی ہے. نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں ہم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں ہے. ذالک وہ کتاب, تو آپ سمجھ آ رہے ہیں, لا ریب لا مطلب نہیں, سیدھا سیدھا فی ہی, فی ہر چیز کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر. فی ہی ہی
ریب کا کیا مطلب ہے بھائی؟
جی ریب پہ آ رہا ہوں. ریب کا ترجمہ کیا جاتا ہے شک سے. جب آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے نا تو آپ کریں گے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا پہلی بات آپ یہاں پہ یہ سمجھیں, اس کے اوپر ذرا سا ہمیں ٹائم لگانا پڑے گا کیونکہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو ہم نے شاید پہلے بھی کی تھی کہ ذالکہ وہ کتاب, یہ حاضہ نہیں آ رہا یہاں پہ, حاضہ الکتاب نہیں آ رہا, ذالک الکتاب آ رہا ہے. عربی زبان میں اس چیز کے لیے یہاں کے لیے, یعنی اس کو کہتے ہیں اشارہ قریب اور اشارہ بعید. قریب مینز سامنے جو چیز ہے اس کے لیے حاضہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بعید جو دور چیز پڑی ہے وہاں وہ کتاب, اس کے لیے ذالکہ کا لفظ آئے گا. تو یہاں ذالکہ کا لفظ آ رہا ہے, اور ایک میننگ ہم نے پرابلی اس میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کیونکہ قرآن اٹ سیلف تو نازل ہوا لیکن اس کی جو کمپائلیشن ہوئی اور جس فارم میں آج ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو اسے بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کمپائل کر کے اور ایک جگہ محفوظ کیا گیا, تو اس سے وہ کتاب سے مراد اس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایک ایک پاسبلٹی ہے, صرف ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس کتاب یعنی سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کو تم لوگ مانگ رہے تھے, یہ سارا جو قرآن ہے یہ اس درخواست کا جواب ہے, اور اس صورت میں اسے ذالکہ یعنی کہ وہ کتاب کہا گیا. یعنی کہ یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ کو اگر کانٹیکس میں رکھ کے چل رہے ہیں صراط مستقیم کو, تو اس صورت میں کہا گیا وہ کتاب ہے. یہ ایک پاسبل میننگ ہو سکتا ہے اس کا کہ یہاں پہ ذالکہ کیوں آیا, یعنی اشارہ بعید کا. یعنی اب آتے ہیں لا ریب فی. لا ریب, ریب کو آپ نارمل انگلش میں بولتے ہیں ڈاؤٹ, اردو میں بولیں گے شک. لیکن ہم نے ایک بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ انگلش ہو یا اردو ہو, یہ بہت ہی یعنی کہ بریف لینگویجز میں بولوں گا, یا مجھے نہیں پتا کہ فصیح کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے یا بلیغ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے. عربی زبان ایک بہت ہی فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے, اس میں ہر ایک ایک مائنر چیز کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب شک کہنے کو تو بات صحیح ہے, لیکن یہ جو عربی زبان میں تین قسم کے شک ہوتے ہیں, شک کے لیے ہی تین قسم کے ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے مریا, ایک لفظ آتا ہے ریب, اور ایک لفظ شک عربی زبان میں بھی شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسے ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ تین لفظ آ رہے ہیں, یہاں پہ لفظ آ رہا ہے ریب. شک کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک ٹیکسس میں ایک شوٹنگ ہوئی, وہ کرمنل کا آپ کو پتہ ہے, بٹ اے کرمنل از ناٹ گلٹی انٹل پروون, ایسے ہوتا ہے. تو آپ اسے یہی کہتے ہیں کہ ہی از اے سسپیکٹ. سسپیکٹ کیا مطلب, کہ اس کے اوپر آپ کو شک ہے کہ یہ اس نے کرائم کیا ہے. آپ اسے پروو کورٹ آف کوئی بھی لا اسے ڈائریکٹلی پروو نہیں کرتا, ایون دو آپ کو 100% پتہ ہے کہ اسی نے کیا ہے, یو آر شیور, ایوری بڈی از شیور, بٹ اس کے لیے لفظ ہم کہہ رہے ہیں کہ شک ہے, یہ سسپیکٹڈ ہے. اچھا, ایک ایسی سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی دوسری جگہ پہ آپ نے سنا جی فلاں جگہ پہ کرائم ہوا, اب اس کرائم کو آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, میں اپوزٹ بول گیا, اسے کہتے ہیں ریب. یہ جو میں نے ابھی ڈیسائڈ کیا اس کو کہتے ہیں ریب. مریا پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی فلاں جگہ پہ کرائم ہوا اور آپ نے سنا بھائی فلاں لوگوں نے, آپ کو بہت ہی اوتھینٹک سورس نے بتایا یہ کرائم فلاں لوگوں نے کیا ہے, تو اس آپ کو 90% پولیس کو پتہ ہے کہ اسی نے کیا ہے, بٹ ان کے پاس پروف نہیں ہے کوئی, شیورٹی ہے بٹ پروف نہیں ہے, تو اسے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اسے ہم کہیں گے مریا. اور پھر شک وہ ہوگا کہ بھائی فلاں جگہ کرائم ہوا, کسی نے کیا بھی ہو سکتا ہے کسی نے نہیں بھی کیا ہو سکتا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ خالی ازمپشنز کی بیس پہ کسی کے اوپر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا ہوگا یا نہیں. تو یہاں پہ لفظ ریب کا مطلب یہ ہے, یہ بالکل جیسے واضح طور پر کہ کلیئرٹی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی نے کرائم کیا ہے. تو اس کتاب میں وہ مائنر سا بھی شک نہیں ہے, وہ مائنر سا بھی جو شک ہے اسے بھی قرآن نے اس لفظ ریب کے ذریعے سے ریڈیکیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پہ لفظ شک نہیں, ابھریا نہیں آیا یا لفظ شک نہیں استعمال ہوا. پھر حدل المتقین, یہاں پہ متقین کی کچھ صفات بیان ہوئی. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کہتے ہیں کسی ان سین چیز کو. ایمان یہاں پہ آ رہا ہے ایمان لانا. ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو بس کسی کے ہی, یعنی کسی بھی بندہ آپ اس کو اتنا ٹرسٹ کرتے ہوں کہ اس کے اعتماد پر یقینی طور سے بس مان لیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے جو بھی وہ آپ کو کہہ رہا ہے. آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, لیکن آپ نے پھر بھی اسے مان لیا. مثال کے طور پہ آپ کی یہ واچ ہے, یہ بلیک کلر کی ہے, میں اگر بولتا ہوں یہ واچ بلیک ہے, تو یہ ایمان لانا نہیں ہے, یہ تو میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بلیک, میں اسے دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ کے اسے بات کر سکتا ہوں, یا کوئی بات ہے جو سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے, یہ پنکھا ایسے چل,
کو یقین وہ دیکھ کر یقین کرنا
دیکھ کر بغیر دیکھ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے ایک ہوتا ہے ایمان کا یعنی مطلب جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز آپ نے دیکھ کر یقین نہیں کی بغیر دیکھے یقین کی, اسی لیے بالغیب آ رہا ہے. جو سامنے چیز ہے اسے تو تحقیق کہتے ہیں, اسے ایمان کہتے ہی نہیں ہیں. جو ڈفرینس ہے تحقیق میں اور ایمان میں اسے ہم تصدیق کہتے ہیں کہ اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ یہ چیز بلیک ہے, اس کی تصدیق ہے. اچھا, اور پھر اصطلاح میں شریعت میں ہم ایمان کس کو بولیں گے؟ جو بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں یہ محض بس اس کے کہنے پہ ہم ایمان لے آئے اور اسے مان لیا ہم نے, تو یہ ایمان ہے. ہمارے سامنے کوئی تصدیق نہیں ہے, نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے نہ ہمیں, اگر ہم سائنٹیفکلی پروون کرنے جائیں گے تو اس میں تو پھر تصدیق کرنے میں بہت بحث چھڑ جائے گی, لیکن ہم نے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر انہوں نے دی اس قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں, ہم نے اسے بالغیب مان لیا, یہ وہ ایمان ہے. پھر اسی ایمان کی آگے تشریح آخری آیات تو بالکل اس سورت کی آمن الرسول سے لے کر آئے گی اور ڈیٹیل میں, تو وہاں چلیں گے. لیکن بس یہ بیسک بات سمجھیں کہ اب یہاں پہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا شرط ہے, اور اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جمہور اسلام کے نزدیک ایمان کی, یہی طریقہ ہے. یہ عقیدہ تحاویہ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو یہاں پہ ضروری ہے سمجھ کے کرنا. اس ایمان بالغیب پر لانا بغیر دیکھے, جو بغیر تصدیق شدہ چیز پر, اسے ایمان کہا جائے گا. کیونکہ اگر آپ اس پر تصدیق کے اندر جائیں گے تو پھر یا انفارمیشن پہ جائیں گے کہ میرے پاس اس چیز کی انفارمیشن ہے مثال کے طور پہ, تو انفارمیشن کے اعتبار سے تو پھر شیطان سب سے بڑا انفارمیٹ وہ تھا انفارمنٹ, اس سے زیادہ تو نالج کسی کے پاس بھی نہیں تھی, تو اس کو اس کیٹیگری سے آپ ایریڈیکیٹ کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے یہاں پہ ایمان الغیب کو خاص طور سے ایک ایمفسس دے کے کہا گیا ادل المتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب, یہ با آ گیا دوبارہ, آپ دیکھ رہے ہیں یہ با نے غیب کو پیچھے سے جوڑ دیا. الذین وہ یؤمنون ایک کی نقطہ آپ لکھ لیں اپنے پاس یہاں پہ, اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے آتائین. ایک منٹ آپ لکھیں سائڈ پہ, الف تا یا اور نون, یہ عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں حروف آتائین. آتائین لفظ جہاں پہ بھی ان چار کوئی بھی ورڈ آپ دیکھیں گے ان چار میں سے کسی سے شروع ہو رہا ہے نا, تو دیٹ از اے ورب, دیٹ از اے ورب. ٹھیک ہے, یؤمنون کے بارے میں پتہ چلا یہ کوئی, اور ظاہر ہے ہمیں واو اور نون سے پتہ لگ رہا ہے اٹس اے پلورل اگین, یہ نا ایک سنگولر ٹینس نہیں ہے. خیر میں بہت ڈیٹیل میں گرامیٹیکل نہیں جاتا یہاں پہ. یؤمنون سے آپ کو ایک چیز پتہ لگ گئی کہ اٹس اے ورب, اٹس ٹاکنگ اباؤٹ سمبڈی ڈوئنگ سم تھنگ, کوئی ایکشن کی بات ہو رہی ہے. تو یؤمنون کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور بالغیب بغیر دیکھے, اور پھر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ خاص کوالٹیز یعنی کہ ان کی جو ایمان لانے والوں کی ہیں وہ ڈسکس کی گئی. پہلی چیز اقامت صلاۃ ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ قائم کرنا, نماز پڑھنا نہیں, لیکن کرا تو صلاۃ نہیں کہا, پڑھنے کو کہتے ہیں کرا, کوئی بھی چیز پڑھنے کو. تو یہاں پہ قائم کرنے سے کیا مطلب ہوا؟ پھر قائم کرنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اسے, اب یہ تھوڑا سا مشکل اردو استعمال کرنی پڑے گی, اقامت کے معنی یہ ہوں گے کہ محض نماز کو اسٹیبلش کرنا, جی جی, اور اس کو یعنی اردو زبان میں ہم نے جو یہاں لکھا تھا ہر جہت اور ہر حیثیت سے, کیا مطلب کہ فرام ایوری اینگل وہ نماز آپ کی صحیح ہو. اب اگر کہ کوئی بندے نے وضو ہی نہیں کیا, اب وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے گا اس کی نماز تو انویلڈ رہے گی, یا اس کا قبلہ کیا ڈائریکشن ہی نہیں کر رہا وہ نماز کے لیے, تو وہ نماز ہی انویلڈ ہے, یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں, جگہ ہی پاک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ خود جا کے ٹوائلٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز تو نہیں ہو رہی ہوگی. اس طرح سے قائم کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ فرام ایوری اینگل وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, یعنی کہ اس میں خشوع اور خضوع لاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے وہ 18 پارے میں آگے آئے گا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں پہ لفظ خشوع کو بھی اسی کے ساتھ مؤمنون کی نماز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اور اگلی چیز مما رزقناهم ينفقون، یہاں جی جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، وہ مما رزقنا، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، آپ دیکھیں یا آیا مینس ایک فیل کی بات ہو رہی ہے، ورب ہے نفقہ، یہ نفقہ کہتے ہیں اس کو خرچ کرنا، تو یہ ينفقون یہ اس پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے. اب یہاں پہ زکوٰۃ نہیں آئی عربی زبان میں، نارملی قرآن پاک میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے جہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر چل رہا ہے تو وہاں زکوٰۃ کا ہی لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، یہاں زکوٰۃ نہیں آ رہا، یہاں نفقہ کا لفظ استعمال ہوا. نفقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے تمام کی تمام جو آپ کی نفلی چیریٹیز ہوں گی، جس کو کہہ لیں صدقہ ہے، خیرات ہے، کچھ بھی فارم میں، وہ سب کا سب اس میں آ گیا. تو دوسری بات آپ غور کریں کہ یہ مما رزق نا، یہ جو نون کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں الف آ رہے یا کھڑا زبر جس کو ہم کہتے آ رہے ہیں، رزق نا سے کیا پتا دیا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یہ رزق نا، نا سے یہاں پہ خاص طور سے ترجمہ ہوگا کہ یہ ہم نے ہم نے عطا کیا، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ جو دے بھی رہے ہیں یہ اللہ کی ایک طرح سے بڑائی بیان کرتے ہوئے اور اس کا احسان مانتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں. اب کوئی بندہ جتنی بھی چیریٹی کر رہا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال ہے، تو وہ اس رزق نا میں نہیں آئے گا، اس کا بلیف یہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. کیونکہ مین چیز اخلاص بھی ان کے اندر موجود ہوگا، ان مؤمنین کے اندر اخلاص موجود ہوگا. اور یہی بات ہے کیونکہ ایمان اور اسلام، اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا چل رہے ہیں، تو یہ پورا ایک یعنی سائملٹینیس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اٹیچ ہیں، الگ الگ کچھ نہیں ہے. ایمان جس طرح سے کہتے ہیں کسی چیز کے دل سے تصدیق کرنے کو، اور اسلام یعنی کہ اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. اب آپ نے دل سے جو بندہ ایمان لایا ہے اسے وہ شو کیسے کرتا ہے؟ وہ اسلام کے ذریعے کرتا ہے. واٹ اٹ مینس از کہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنا یہ جو فزیکل نماز کو قائم کر رہے ہیں یا زکوٰۃ خیرات وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے جو یہ مال خرچ کر رہے ہیں وہ اسلام کا پارٹ ہے اور یہ ایمان کا پارٹ ہے. اس ایمان جو ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک میں نے کافی ڈیٹیل میں ایک دفعہ حدیث پہ ہم نے بات میرے چینل پہ موجود ہے، ایمان اسلام اور احسان کے اندر ڈفرینسز پھر فردر کیا ہوتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام، تو نبی کریم بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ تو صحابہ موجود تھے سارے، تو انہوں نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اسلام یہ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ. پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تؤمن باللہ و رسولی و کتبی، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ان فرشتوں پر، ان پر ایمان لاؤ، اور پھر آگے احسان، اور وہ اس فیس میں ہم بھی نہیں جاتے. اسی لیے ایک جگہ بھی آگے آئے گا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والوں ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان والوں کو ہی اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ قلب کے اندر ان کے ایمان نہیں ہوگا، اوپر سے کوئی جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اندر سے ایمان ہی نہیں لا رہا، تو اس کی وہ نمازیں اس سے اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہوگی. اگرچہ اسے فائدہ ضرور ہوگا لیکن اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے کوئی بندہ وائس ورس اس کا اپوزٹ کر رہا ہے تو بھی اسے وہ اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہوگا. تو یہ کہہ لیں کہ ایمان بغیر اسلام کے کوئی اتنا فائدہ نہیں دے گا، یا اسلام بغیر ایمان کے فائدہ نہیں دے گا، یہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ساتھ ساتھ چلیں گے. ایکشن اسلام ہونا چاہیے. ایک اس پہ مجھے یاد آیا، آپ نے کبھی اگر سگمنڈ فرائڈ کا تھوڑا اسٹڈی کیا ہو، وہ ایک ہمیں اس کی فلاسفی کی کلاس میں اس کی ایک تھیوری تھی وہ آئی ڈی ایگو اور سوپر ایگو کے نام سے، اگر آپ نے پڑھیا. وہ ایگو کیا تھا؟ ایک آئی ڈی تھا اندر، وہ اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہوتا ہے، ایک اس کے اندر آئی ڈی ہوتا ہے، پھر ایک اس کا ایگو ہوتا ہے، اس کو اس نے ایکسپلین کیا جیسے اس کی باڈی ہے، اور پھر اس نے ایکسپلین کیا کہ ایک سوپر ایگو ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو سراؤنڈنگ باہر سے ہے. اب جو اس باڈی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی ایگو، یہ اندر ایک اس کے دل کو یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, دل مراد ہے, اس نے خالی ایک سینٹر پوائنٹ بالکل ویک سا اس سے مراد لیا کہ یہ آئی ڈی ہے. کبھی آئی ڈی اس کو ایک بات بولتا ہے کہ یار یہ کام اس طرح سے کرو اس کی فزیکل بینگ کو, اور پھر باہر سے جو معاشرہ ہے وہ اس پہ انفلوئنس ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یہ کام اس طرح سے کرو. اب وہ دونوں کے بیچ میں اس کی باڈی کرش ہوتی ہے, کبھی وہ معاشرے سے یا سراؤنڈنگ سے انفلوئنس ہو کے کوئی کام کر جائے گا, کبھی وہ اس کو پش اسائڈ کر کے اپنے دل کی بات مان جائے گا. تو یہ ساری جو جنگ ہوگی یہ سپر ایگو اور آئی ڈی کے بیچ میں چل رہی ہوگی, اور وہ تو وہ جو ایمان ہوگا نا وہ اس کے دل کے اندر اندر بالکل موجود ہوگا. اور اس کی تحقیق بالکل سورہ حجرات میں آتی ہے, آگے آپ پڑھیں گے. وہ قالت العرب آمنا, لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان کو بولو قل لا تؤمنوا, تم یہ نہیں بولو ہرگز کہ تم ایمان لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, تم صرف یہ بولو کہ تم ایمان لائے, تم نماز روزہ حج زکات یہ سب کرتے رہو تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا, تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں ہوگا, تمہیں اللہ اجر دے دے گا. لیکن ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا, تو اس کے لیے ایک الگ پھر ڈیفینیشن. اور یہاں پہ خاص طور سے جب متقین کا ذکر آیا اسی لیے لفظ ایمان آیا کہ وہ ان کے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ یہ لکھی تھی کہ جو یہ ظاہری جو اسلام ہے اگر یہ ہے کسی کے اندر, نماز ہے اس کی پکی ہے, روزہ سب کچھ ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, تو اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کا بالکل الدرک الاسفل سب سے نچلا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں. منافقین کے بارے میں بہت وعید ہے, آگے منافقین کی آیات میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. اور اس طرح کی اور بہت ساری نصوص سے یعرفون کما یعرفون ابناہم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ یہود تھے, یہ ایمان ان کے اندر یہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول ہے, مگر وہ ان کا اپوزٹ کیس تھا, وہ ایمان تھا ان کو پتہ تھا یہ رسول ہے یا مگر یہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, ان پہ یعنی کہ جو وہ ان کی اتباع نہیں کرتے تھے ایکشنز کے ذریعے. تو دونوں کا ٹھکانہ بہرحال ظاہر ہے جہنم میں اللہ نے بتایا. اور اس میں پھر ایک حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے اسے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ ایمان اور اسلام کی جو اس کا ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہی ہے, اس کی صرف جو ڈفرینس ہے اس کی ابتدا اور انتہا کا ہے, کہ جو اسلام ہے وہ آپ کے فزیکل ایکشن سے شروع ہوتا ہے اور پھر جا کے دل پہ ختم ہوتا ہے وہ ایمان بن جاتا ہے, اور ایمان اندر دل سے شروع ہوتا ہے اور وہ آگے فزیکل ایکشنز پہ ختم ہوتا ہے اور وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. اور اس میں سارے جو بڑے اکابرین ہیں امام غزالی, امام سبکی رحمہ اللہ, ابن حمام, سب نے یہ بات اسی طرح سے لکھی ہے. اچھا ایک بات قابل غور جو امپورٹنٹ یہاں پہ نظر آئی, حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو تفسیر کی ہے ان آیات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مومنین اور متقین دو طرح کے تھے, ایک وہ جو پہلے مشرکین تھے پھر اسلام لائے, اور ایک وہ تھے جو اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ تھے وہ ایمان لائے. تو پہلی آیت میں لا ریب فی ہدل المتقین سے مطلب یہ لیا گیا کہ مشرکین جو ایمان لے آئے اور پھر اب مومنین ہو گئے, اور پھر اس آیت میں یہ جو اگلی آئی اس میں پھر نصارہ اور جو اہل کتاب ہے
بالغیب,
نہیں نہیں یؤمنون بالغیب سے وہ لوگ جو کفار سے لائے, اور یہ آگے اب اگلی آیت کے بارے میں تھا, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یعنی کیا وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی, بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی, وما انزل من قبل اور اس چیز پر جو ان سے آپ سے پہلے نازل کی گئی. تو یہاں پہ پھر یہود اور نصارہ مراد ہو,
تو پہلے والا جو ہے جو
وہ اس سے مشرکین مراد ہوگا. یہ ان کا ایک کال یہاں پہ مجھے ملا تھا خالی, تو میں نے کہا یہ ذکر کر دیتا ہوں. ایک بات کافی اس کے اندر اور دوسری امپورٹنٹ سمجھ آئی کہ وما انزل من قبلک, میں نے آپ کو ایک اس دن شاید ایک تذکرہ کیا تھا حرف جار کا, یہ 17 ورڈز ہوتے ہیں اس میں من بھی ایک تھا, من کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے فرام سے, قبلک پہلے والوں سے. اب کہیں پہ بھی قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ یہ بنی, یعنی ویریس آیات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انزل من قبلک, رسل کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں جو پہلے نازل ہوئیں، جو پہلے ان سب پر بھی ایمان لانا کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری باقاعدہ کیا گیا، اور یہاں پہ بھی وہی بات کی خاص طور سے بالکل سٹارٹنگ میں ہی، من قبلک، من بعد کہیں پہ بھی نہیں آیا، بعد میں آنے والے کی بات کہیں پہ بھی نہیں آئی. تو اس سے ختم نبوت کا جو اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا وہ بھی اس آیات سے اور بہت ساری دوسری آیات سے بھی یہ ظاہر ثابت ہوتا ہے. جیسے اگر آپ ریفرنسز بھی لکھنا چاہیں تو تقریباً 40-50 آیات میں قرآن پاک میں اس طرح کی بات چل رہی ہے. سورہ نحل میں آیت نمبر 43 کہتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، پھر سورہ مؤمن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، سورہ مؤمن پھر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. یہ یعنی جگہ جگہ ہر جگہ پہ من قبل کا تو آ رہا ہے کہ ان سب پر جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا بالکل یعنی کہ ایمان کا اس کو وہ نیسیسٹی اور یہ کہہ لیں کہ ضروری بات قرار دیا گیا پہلے والوں پر، بعد والوں پر کہیں پر. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی نبی ہو سکتا ہوتا ہو یا پاسبل ہوتی کسی کے اوپر ایمان لانا، تو بعد والے کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ بعد والے کی بات کی جائے، لیکن بعد والے کی کہیں پہ کی نہیں گئی. اور خاص طور سے بن قبلک کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے والوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایسی بہت ساری حدیثیں اور آیات اس چیز پر ظاہر دلالت بھی کرتی ہیں. ابھی یہاں تک آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی کوشچن ہو. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ، اور وہ ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. جس ہدایت کی بات آئے گی تھی ایک دن الصراط المستقیم، تو یہ اس کا جواب آپ کو یہاں پہ مل گیا ان چار آیات میں. پہلی ان پہلی چار آیات میں اس ایک دن الصراط المستقیم کا جواب مل گیا کہ کرتے کیا ہیں، یعنی ان کی جو صفات ہے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ فائدے میں رہنے والے ہیں. اچھا یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، جو آ رہا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ، یہاں پہ لفظ یوقنون آ رہا ہے. یوقنون، دین اگین آپ پہلی چیز دیکھیں یا آ گیا، یا کا میرے بارے میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، جی ورب آ گیا یقین. تو یہ آتائن آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جب آپ اس یا جو بھی ان میں چاروں میں سے اس کو ہٹائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے یہ کیا بچ گیا، واو قاف نون، کیونکہ آخری واو اور نون تو جسٹ پلورل ٹینس کے لیے آ رہا ہے. تو مین حروف آپ کو پتہ لگ جائیں گے، یہ سینٹر کے تین حروف جو اصل اس لفظ کا روٹ ہے، جو مادہ ہے. یا ہٹائیں گے تو واو قاف اور نون، یہ یقین سے، یہ لفظ یقین سے بنا ہے. یہ بتا اس لیے رہا تھا کہ یہاں پہ لفظ یؤمنون نہیں آیا، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ یؤمنون نہیں آیا، وَبِالْآخِرَتِ یوقنون ہے. اس لیے کہ ایمان کا جو ساتھ جب کانٹراسٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر تکذیب سے یعنی کہ جھوٹ سے کیا جاتا ہے، اور یقین کا جب ہوتا ہے وہ شک اور تردد یعنی کہ کسی ڈاؤٹ سے کیا جاتا ہے، اس کا کمپیریزن. اور یہاں پہ کیونکہ بات آ رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، تو اس بات سے یہ کیا پتہ چلا کہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اس طرف بھی ہمیں پاسبلی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جو آخرت کی جو زندگی ہے محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسا کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو. متقین کی جو یہاں پہ صفات بیان ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں، ان میں وہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کو اور وہ جو حساب کتاب ہے، پھر جزا سزا کا نقشہ ہے، ہر وقت ان کے وہ چیز ان کے سامنے رہتی ہے، اس کیپیسٹی میں رہتے ہیں، اور جو بھی پھر وہ کام کرتے ہیں اس کیپیسٹی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے، اور اس بات کو انہیں کیونکہ یقین ہوتا ہے اس وجہ سے ظاہر ہے وہ پھر آگے کامیاب ہوتے ہیں. اب اگر ایک بندہ ہے، کوئی لائر ہے فار ایگزامپل، وہ جھوٹے مقدمے لڑ رہا ہے، جعلسازیاں یعنی کہ ڈفرینٹ ویریس قسم کے کرائم کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز سے وہ پتہ نہیں چل رہا ہوگا، اور جو اللہ کا فرمان ہے وہ اس کے خلاف حرام کمائی پہ لگا ہوا ہے اگر، تو یہ پھر ایمان اور وہ جو اس کا اسلام ہوگا اس میں تصادم، یہاں پہ سارٹ آف ایک کانفلکٹ نظر آئے گا. اس وجہ سے یہاں پہ یقین ہونے کا لفظ خاص طور سے یہ بتا رہے ہیں، اب انہیں یقین ہے کہ ہم جس حال میں جس کیپیسٹی میں بھی ہیں ہمیں اللہ کیونکہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اب کیئرفل رہنا ہے، ہمیں ہر حال میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ اللہ کے سامنے ہیں، اور اسی وجہ سے جب وہ یہ کرے گا تو پھر اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، پھر وہ ہدایت پر ہوگا اپنے رب کی طرف سے، اور وہ یقیناً کامیابی پانے والے ہوں. اس کے آگے پھر کفار کا ذکر چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کرتے ہیں. نو بجنے والے ہیں. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.